بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی ہم بہت بہت سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام زاویہ نگاہ لے کر حاضر ہیں۔ جی، آج کے اس پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
انقلاب اسلامی کی پاسداری پر رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید۔ شام کے بارے میں مغربی ملکوں کے موقف میں تبدیلی۔ پاکستانی فضائیہ کے بیس کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ۔ امریکی سازشوں کے بارے میں عراقی رہنماؤں کا انتباہ۔ مسجد الاقصی پر صہیونیوں کے حملے۔
جی ناظرین، پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ہم نے ڈالی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کے موضوعات بھی آپ کے معیار پر پورا اتریں گے۔ تو امید ہے کہ آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلیٰ کمانڈروں اور جوانوں سے رہبر انقلاب اسلامی نے خطاب فرمایا اور انقلابی اقدار کی پاسداری پر خاص تاکید کی۔ اس موضوع کا ہمارے تبصرہ نگار نے اپنے اس تبصرے میں کچھ یوں جائزہ لیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بدھ کو سپاہ پاسداران کے ہزاروں کمانڈروں سے ملاقات میں فرمایا کہ دشمن اسلامی انقلاب کے ختم ہونے کی امید پر ایران میں اثر و رسوخ اور خاص طور سے سیاسی اور ثقافتی سطح پر اپنا اثر و رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دشمن کی سازشوں کو سمجھنا، انقلابی جذبے کی تقویت اور انہیں مستحکم کرنا، نیز انقلاب کے اہداف و مقاصد کی سمت مستقل طور پر گامزن رہنا اس سازش کو ناکام بنا دے گا۔ ایران کا اسلامی انقلاب خود مختاری کا مظہر ہے اور ثابت قدمی سے اپنے اہداف و مقاصد کی راہ پر گامزن رہنے پر تاکید کرتا ہے، یعنی سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی و سماجی لحاظ سے کسی سے بھی وابستہ نہ رہنے پر تاکید کرتا ہے۔ اسلامی انقلاب ہزاروں شہیدوں کی قربانی اور ظلم و تسلط پسندی کے مقابلے میں ایرانی قوم کی استقامت کا نتیجہ ہے، اور ایثار و قربانی و استقامت کا یہی جذبہ اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کا سرچشمہ بھی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت حضرت امام خمینی قدسہ سرہ کی عظیم اسلامی تحریک اور شہداء کی قربانیوں پر استوار ہے، لہٰذا انقلاب اور اسلامی حکومت کے درمیان فاصلے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح سے اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلامی حکومت کی حفاظت سب سے بڑا فرض ہے اور سب سے اہم ذمہ داری اسلامی جمہوریہ ایران کی حفاظت ہے، جو اسلامی انقلاب سے الگ نہیں ہے۔ اسلامی جمہوری نظام 1979 میں کامیاب ہونے والے اسلامی انقلاب کا تسلسل ہے، اور اس کے نعرے بدستور خود مختاری، آزادی اور اسلامی جمہوریہ کے ہیں۔ آج ایرانی قوم اور سپاہ پاسداران سمیت مسلح افواج کی ہوشیاری کی بدولت ایران سیاسی لحاظ سے مکمل طرح سے خود مختار ہو گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے علمی اور سائنسی شعبوں میں ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور علمی شعبوں میں بھی خود مختاری حاصل کر لی ہے، لیکن اس کو استحکام بخشنے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے تاکہ سیاسی شعبے کی طرح ان شعبوں میں بھی مکمل طور سے خود مختاری حاصل ہو جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلاب کی راہ پر گامزن رہنے اور انقلاب کے محافظین کے ہوشیار و بیدار رہنے سے دشمن کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا کہ ایران وابستگی کے دور کی طرف واپس پلٹ جائے گا۔ اسلامی انقلاب کے خلاف خطرات کا جاری رہنا اسلامی نظام کے آزاد اور خود مختار رہنے کی وجہ سے ہے، اور دشمن مختلف ہتھ کنڈوں سے سیاسی اور ثقافتی میدان میں ایران میں اثر و رسوخ حاصل کر کے اپنی سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خطرات کے جاری رہنے کی وجہ سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ سپاہ پاسداران کا بنیادی فرض داخلی، علاقائی اور عالمی مسائل پر مستقل طور سے نظر رکھنا ہے تاکہ خطرات کو سمجھا جا سکے۔ آپ نے تاکید فرمائی کہ سپاہ پاسداران کا ہمیشہ بیدار و ہوشیار رہنا، نیز خطرات کے تناسب سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ رہنا ضروری ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے الفاظ میں دشمن کی شناخت اسلامی انقلاب کی پاسداری کا ایک اور پہلو ہے، اور دشمن سے مراد تسلط پسند نظام اور اس کا بھرپور مظہر، امریکہ، رجت پسند حکومتیں اور ضعیف النفس انسان اور امریکہ کے اعلی کار ہیں۔ دشمنوں کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ ایرانی قوم اپنے انقلابی سوچ سے دستبردار ہو جائے تاکہ اس کی طاقت بھی جاتی رہے اور چند تسلط پسند ملکوں کے منصوبوں میں جو خود کو عالمی برادری کا نام دیتے ہیں محو ہو جائے۔ لیکن دشمن اپنا یہ ہدف حاصل کرنے میں ایرانی قوم اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مختلف ارکان، من جملہ سپاہ پاسداران کی ہوشیاری اور بیداری سے ناکام ہو چکے ہیں۔
ناظرین، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلیٰ کمانڈروں اور جوانوں سے رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب پر تفصیلی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اور اب ایک اور موضوع، خطے میں بیداری، سیاسی بیداری یا اسلامی بیداری کی تحریکوں کو قابو میں رکھنے یا ان کو منحرف کرنے کے لیے امریکہ نے جو سازشیں اور چالیں چلی تھیں، اب ان کا انجام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، خاص طور پر شام کے تناظر میں۔ شام کے حوالے سے وہ اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ شام سے بشار اسد کی حکومت کو ختم ہونا چاہیے۔ اس صورتحال کا ہمارے تجزیہ نگار نے کچھ یوں جائزہ لیا ہے۔
ان دنوں شام کی صورتحال کے حوالے سے یورپی ملکوں کی جانب سے جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، ان سے شام کے بارے میں ان ملکوں کے دیرینہ موقف میں تبدیلی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے تازہ ترین بیان جرمن حکومت کی جانب سے سامنے آیا ہے، جس میں شام کے مستقبل کے بارے میں اس ملک کے قانونی صدر بشار اسد کے ساتھ گفتگو کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ حکومت جرمنی نے کہا ہے کہ وہ 5 سال سے جاری بحران شام کے خاتمے کے لیے صدر بشار اسد کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ جرمن وزارت خارجہ کے ترجمان نے کھل کر کہا کہ صدر اسد اور ان کی حکومت بحران شام کے حل میں اہم کردار ادا کریں گے، کیونکہ اس کے سوا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر بشار اسد کے اقتدار میں رہنے یا نہ رہنے کے حوالے سے کوئی تجویز جرمنی پیش نہیں کرے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شامی عوام کا حق ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ ادھر اسپین کے وزیر خارجہ نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں صدر بشار اسد کے ساتھ مذاکرات کے سوا کوئی اور راستہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ خوزے مانوئل گارسیا کا کہنا تھا کہ انہوں نے شام کے صدر بشار اسد کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے حوالے سے اپنے یورپی ہم منصوبوں سے ضروری صلاح و مشورہ بھی کیا ہے۔ اس سے پہلے برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمن نے اپنے ایک معنی خیز بیان میں کہا تھا کہ ان کے ملک کو صدر بشار اسد کے سیاسی میدان میں رہنے یا نہ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دارالعوام کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے فلپ ہیمن کا کہنا تھا کہ برطانیہ بحران شام کو فوجی طریقے کے بجائے سیاسی طریقے سے حل کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عبوری دور میں صدر بشار اسد کی اقتدار سے علیحدگی کے خواہاں نہیں ہیں۔ برطانیہ اس سے پہلے تک دیگر یورپی ملکوں کے ساتھ مل کر صدر بشار اسد کی برطرفی کا مطالبہ کرتا رہا ہے، اور اس کا کہنا تھا کہ صدر بشار اسد شام میں عبوری سیاسی عمل کا حصہ نہیں بن سکتے۔ مغرب کی جانب سے شام کے سیاسی مستقبل میں صدر بشار اسد کے کردار کا اعتراف اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ شام کے بارے میں مغربی ملکوں کی پالیسیوں میں کس حد تک تبدیلی آئی ہے، اور یہ تبدیلی شام میں صدر بشار اسد کی قیادت میں قائم حکومت کی رٹ میں روز افزوں اضافے کا بھی ثبوت ہے۔ اس سے پہلے تک اقوام متحدہ کے رکن یورپی ممالک شام کے خلاف جنگ کا نقارہ بجا رہے تھے، اور ان کی جانب سے شام میں نو فلائی زون کے قیام اور اقوام متحدہ کی اجازت اور بغیر اجازت دونوں طرح سے شام پر فوجی حملے کی باتیں کی جاتی رہی تھیں۔ شام کے عوام اور حکومت کے خلاف 5 سال تک جنگ کی آگ بھڑکانے اور تکفیری دہشت گرد گروہوں کو مالی اور اسلحہ جاتی امداد فراہم کرنے کے بعد آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور مغربی ممالک صدر بشار اسد کی قیادت میں بحران شام کے سیاسی راہ حل کی بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مغربی ممالک شام میں داعش اور جبهه النصره کے دہشت گردانہ اقدامات کی مذمت بھی کر رہے ہیں، اور بزوم خیش دہشت گردی کے خطرے کے عالمی مقابلے پر زور دے رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں عالمی برادری نے اب اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ صدر بشار اسد کے بغیر شام کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کرنا ممکن نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ بحران شام کے کسی حل میں بھی بشار اسد کا ہونا ضروری ہے۔ سلامتی کونسل اور مغربی و عرب ممالک کے موقف میں اس تبدیلی کو شامی عوام کی 5 سالہ استقامت و پائیداری کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس صورتحال میں مغربی ملکوں اور ان کے علاقائی اتحادیوں کے لیے ایک کھلا پیغام بھی ہے۔ کہ بحران شام کو شروع کرنا شاید ان کے بس میں تھا، لیکن اس بحران کو اپنے مطلوبہ اہداف کے مطابق ختم کرنا ان کے بس میں ہرگز نہیں ہے۔
ناظرین، شام سے رخ کرتے ہیں پاکستان۔ پچھلے دنوں یعنی جمعے کے روز پشاور میں پاکستانی فضائیہ کے بیس کیمپ پر ہونے والے حملے میں متعدد لوگ جاں بحق اور کئی دہشت گرد مارے گئے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے سیاسی امور کے ماہر جناب ارباب خضر حیات صاحب سے رابطہ کیا گیا، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔
جہاں تک کل کے واقعے کا تعلق ہے جو کہ پشاور میں ہوا ہے ایئر بیس پر، میرے خیال پہلے تو یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور جو مٹھی بھر دہشت گرد رہ چکے ہیں تو وہ اب آخری ہچکیاں لے رہے ہیں اور کسی بھی وقت ان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ کل انہوں نے جس طرح کے ہمارے 29 مسلمانوں کو شہید کروایا ہے اور 13 کے قریب دہشت گرد اس میں مارے گئے تھے، تو ان کا تو عزائم جو تھے تو وہ بہت خطرناک تھے۔ وہ بیس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور بہت زیادہ نقصان کرنا چاہتے تھے، مگر ہماری فورسز نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں مکمل طور پر ناکارا کر دیا اور انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ تو اس قسم کے واقعات جو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن پہلے کچھ زیادہ ہوتے تھے، اور اب آپریشن ضرب عظم کے بعد اور دیگر جو خیبر 1 خیبر 2 آپریشن ہوئے ہیں تو اس کے بعد اس میں نمایاں کمی رونما ہوئی ہے اور تقریباً ان کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن جو مٹھی بھر دہشت گرد اب رہ چکے ہیں تو وہ اس قسم کے واقعات کر کے ایک دوبارہ خوف و خراس پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن اب یہ قوم جاگ اٹھی ہے اور پوری قوم ان کے خلاف متحد ہو چکی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ان دہشت گردوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور پاکستان ایک پرامن ملک بن کر سامنے آ جائے گا۔
سامعین، عراق میں امریکی فوجی موجودگی اور اس کے بعد وہاں کی جو صورتحال ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ امریکہ مسلسل عراق اور عراقی عوام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، اور اس پر عراقی عوام اور سیاسی عہدیداروں نے امریکہ کو سخت انتباہات دی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
عراق کے الصادقون نامی پارلیمانی دھڑے کے سربراہ حسن سالم نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نیشنل گارڈ کے اہم عہدوں پر عوامی رضاکار فورس سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعیناتی روکنے کے لیے نیشنل گارڈ کور کے قیام سے متعلق مسودہ قانون کی تیاری میں مداخلت کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ عراقی کابینہ کے منظور کردہ مسودہ قانون اور پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والے متن کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ حسن سالم کا کہنا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ نیشنل گارڈ کور کے کمانڈروں کو عراقی فوج کے سابق افسران میں سے منتخب کیا جائے۔ نیشنل گارڈ کور کے قیام پر ان دنوں عراقی پارلیمنٹ میں بحث کا سلسلہ جاری ہے۔ عراقی پارلیمنٹ کے ایک اور رکن حبیب الطرفی نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کے عسکری توازن میں عوامی رضاکار فورس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور عراق کے متعدد علاقوں میں امن و امان کی بہتر صورتحال بھی عوامی رضاکار فورس کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے عراقی نیشنل گارڈ کے قیام کے حوالے سے یہ بات زور دے کر کہی کہ یہ منصوبہ عراقی عوام کے حقوق کی ضمانت فراہم کیے بغیر منظور نہیں ہو سکے گا۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس حشد الشعبی نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک میں امریکہ کی زمینی فوج کی مداخلت سے داعش دہشت گردوں کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس کے ترجمان کریم النوری نے کہا کہ صوبہ الانبار میں امریکی فوج کی ممکنہ مداخلت سے داعش کے خلاف جاری جنگ کو نقصان پہنچے گا، اور امریکی مداخلت کا صرف داعش کو ہی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو عراق کی موجودہ صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس کے ترجمان نے کہا کہ ہم حکومت عراق اور عالمی اتحاد کے درمیان ہونے والے معاہدوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان معاہدوں کو قومی مفادات کے خلاف استعمال کیے جانے کے سخت مخالف ہیں۔ کریم النوری نے مزید کہا کہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ امریکہ عراقیوں سے زیادہ عراق کا ہمدرد نہیں ہے، جو اپنی فوجوں کو داعش کے خلاف جنگ میں مرنے کے لیے صوبہ الانبار میں اتارنا چاہتا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں البدر نامی دھڑے کے سربراہ قاسم العرجی نے بھی چند روز پہلے کہا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ نیشنل گارڈ کور کے قیام سے متعلق مسودہ قانون کی تیاری کے معاملے میں پارلیمنٹ پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر موجودہ شکل میں اس قانون کو منظور کیا گیا تو اس سے ملک میں بدامنی اور خون خرابے کا اندیشہ ہے۔ ادھر عراقی پارلیمنٹ کے دولت قانون نامی دھڑے نے امریکہ پر عراق کی تقسیم کی ناپاک سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوششوں کا الزام لگایا ہے۔ دولت قانون نامی دھڑے کے رکن محمد سعد السہیود نے کہا ہے کہ امریکہ نیشنل گارڈ کور کے قیام کے حوالے سے مختلف پارلیمانی دھڑوں پر زبردست دباؤ ڈال رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عراق میں متعین امریکی سفیر اسٹیورٹ جونز نے عراقی سیکورٹی اور دفاعی اصلاحات کے حوالے سے ہونے والی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیشنل گارڈ کور کے قیام کا معاملہ حکومت عراق کی ترجیحات میں سر فہرست ہے اور اسے عراقی اصلاحاتی پیکج میں شامل کیا جانا چاہیے۔ امریکی سفیر کے اس مداخلت پسندانہ بیان پر عراقی عوام اور سیاسی حلقوں نے کڑی نکتہ چینی کی تھی۔
سامعین زاویہ نگاہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیاسی امور کے ماہر جناب سید احمد مصطفیٰ زیدی صاحب، جن سے ہماری گفتگو ہوگی فلسطین کے موضوع پر۔ میں جناب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیو میں۔
سلام، میں بھی آپ کو اور تمام سامعین کو سلام عرض کرتا ہوں۔
مصطفیٰ زیدی صاحب، صورتحال یہ ہے کہ اس پورے علاقے کی صورتحال نہایت گھمبیر ہے، پیچیدہ ہے۔ لیبیا، شام، عراق، افغانستان، پاکستان اور تقریباً اس خطے کے سبھی ممالک، چاہے وہ عرب ہوں یا غیر عرب، اسلامی بہرحال ہونا ان کا جو ہے وہ ایک اس وقت المیہ بنا ہوا ہے، جرم ہے۔ اس صورتحال میں اسرائیل جو ہے وہ پورا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور پچھلے کئی دنوں سے غزہ اور خاص طور پر بیت المقدس کی صورتحال جو ہے وہ افسوسناک ہے، اور ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ جن سے لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کوئی گہری سازش جو ہے وہاں کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے یا کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہتا ہے۔ کیا تبصرہ ہے آپ کا، کیا رائے آپ کی اس بارے میں؟
یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اسرائیل کا بہت پرانا یہ پلان ہے کہ بیت المقدس میں جو ہے وہ قبلہ اول پر جو ہے وہ قبضہ کریں، اور اس کے لیے وہ برسوں سے کوششیں کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت ساری خبریں ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں کہ وہاں سرنگیں بنائی جا رہی ہیں نیچے، اور وہ ایک بڑا معبد تیار کیا جا رہا ہے حضرت داؤد کے نام پر
جی،
اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمان جو ہیں وہ اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اب بھی اگر یہ نہیں جاگے تو پھر کب جاگیں گے۔
صحیح،
اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ ممالک، عرب ممالک خصوصاً، جو کہ اس منطقے میں وہ ایک رول ادا کر سکتے ہیں، مثلا سعودی عرب یا دوسرے، وہ جو ہیں وہ کہیں اور مصروف ہیں، وہ مسلمانوں ہی کو مارنے پہ لگے ہوئے ہیں یمن میں، بجائے اس کے کہ یہودیوں کے خلاف کوئی وہ ہو۔ ایک بہرحال تجویز آئی ہے قطر کی طرف سے، سنا گیا ہے کہ اسلامک کانفرنس کہ جو ہے وہ جی، وہ تجویز انہوں نے پیش کی ہے کہ وہ فوراً میٹنگ بلائی جائے اس کی، اور وہ جا کے ملک سلمان سے ملے بھی ہیں
جی۔
لیکن یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ ایک سلولی طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں بڑی، یعنی ان لوگوں کی کہنا چاہیے کہ مجرمانہ طور پر یہ لوگ خاموش ہیں، اور نہ صرف عرب ممالک بلکہ بہت سارے غیر عرب ممالک بھی، جو ایسا لگتا ہے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔
صحیح، ہمارا رابطہ اسلام آباد میں ہوا ہے محترمہ مہرین جہانگیر صاحبہ سے۔ جناب السلام علیکم۔ محترمہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت مسجد الاقصی کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور صرف وہاں مقامی لوگ جو ہیں وہ قبلہ اول کا دفاع کر رہے ہیں اور اپنی جان پر کھیل کر یہ قدم اٹھا رہے ہیں، جب اور ان کے آس پاس کے تمام عرب ممالک یا مسلم امہ جو ہے وہ کہیں اور مصروف ہے، جیسا کہ ہمارے جناب سید احمد مصطفیٰ زیدی صاحب نے کہا۔ آپ کا کیا تبصرہ ہے اس پر؟
یہ پہلی دفعہ اس طرح نہیں ہوا ہے، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے پہلے جتنی بھی دفعہ فلسطینیوں کے اوپر کسی بھی قسم کی جارحیت کا مظاہرہ اسرائیل نے کیا ہے تو بہت کم پریکٹیکلی آپ کو عرب ملکوں سے یا پھر مسلم دنیا سے اس کا جواب نظر آتا ہے. اگر قطر ابھی نے یہ سجیشن دی ہے کہ اسلامی کانفرنس کا اجلاس بلایا جائے تو وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا کہ وہ نشستن گفتن اور برخاستن ہی ہوگا. ایزادی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ کہیں اور مصروف ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور وہ اس انٹرسٹ کو وہاں پہ فلسطین میں وقت کا ضیاع ہی سمجھیں گے اگر اسے توجہ ہٹا دیں گے, کیونکہ عملی طور پر عرب ملکوں نے آج تک فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے نہ تو امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالا نہ ہی جو مغربی طاقتیں ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالا. اس میں ہمیں نہ صرف عرب ممالک بلکہ انسانی حقوق کے اور جو مذہبی حقوق کے جو بڑی بڑی چیمپئن ہمیں نظر آتی ہیں تنظیمیں, وہ خاموش نظر آتی ہیں یا وہ صرف سٹیٹمنٹس جاری کر رہی ہیں اور اس کا کوئی فائدہ جو فلسطینی ہیں ان کو نہیں پہنچ رہا ہے. اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کے اندر جو موجود ہیں ان فلسطینی, ان کا زیادہ تر تعلق ایسٹ یروشلم سے ہے جو کہ, اور ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ اسرائیل کے شہری نہیں ہیں اور ان کے پاس اسرائیل میں ووٹ کاسٹ کرنے کا حق بھی نہیں ہے. اس طرح اور دوسری طرف نتن یاہو کے اوپر جو رائٹ ونگ ہے ان کا, اس کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ ان کو دیوار گریہ سے آگے وہ حصہ جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے اس میں عبادت کرنے کی اجازت دے. اور یقیناً یہ اسرائیل کے آنے والے الیکشنز میں بڑا ایک ڈیسیسو پوائنٹ ہوگا اگر وہ اس طرح سے کرتے ہیں. عمومی طور پر اگر ہم عرب ملکوں کے رویے کو یا مغربی طاقتوں کے رویے کو دیکھیں تو ہمیں بہت اکیلے نظر آتے ہیں اور ان کا اس وقت پرسان حال جو ہے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا, لیکن اگر عرب ممالک چاہیں اور وہ اپنی باہمی جو ان کی چپکلش ہے اور جو باہمی مقابلے ہیں اگر وہ ان کو سائڈ پہ رکھیں, اگر وہ مسلم نیشنلزم کی بات نہیں کرتے تو کم از کم عرب نیشنلزم کے تحت ہی وہ تھوڑی ہمت کا مظاہرہ کریں اور جا کے فلسطینیوں کی کچھ امداد کریں. وہ یو این کے فورم کو استعمال کر سکتے ہیں, وہ اپنے جو ان کے اتحادی ہیں جو مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں خصوصاً پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالے کہ اس قسم کی جو جارحانہ اقدامات ہیں ان کو ختم کریں.
جی بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر کلپ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین گفتگو ہو رہی ہے مسجد الاقصیٰ کی صورتحال پر اور اسٹوڈیو موجود ہیں سید احمد مصطفیٰ زیدی صاحب. زیدی صاحب جیسا کہ ہماری مہمان نے اسلام آباد سے بھی کہا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں اور ممکن ہے کہ آئندہ بھی ہوں, لیکن اس کے بالآخر اس کے تدارک کے لیے جو مسلم امہ ہے, اسلامی کانفرنس تنظیم بھی ہے, اسلامی ادارے بھی ہیں, عرب ممالک بھی ہیں اور عرب اور اسلامی دنیا کی قیادت کرنے کے دعوے دار ممالک بھی جو ہیں موجود ہیں, تو کیوں جو ہے وہ سکوت اور خاموشی اختیار کر رکھی ہے مجرمانہ حد تک؟
دیکھیے یہاں پر اس علاقے میں جو عرب ممالک ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ بدبختی یہ ہے کہ وہ انہی پالیسیوں پر چل رہے ہیں جو امریکہ چلانا چاہتا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پوری طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ہے. اسرائیل کچھ بھی غنڈہ گردی کرتا رہے ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اور بل وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہر طریقے سے, ساری دنیا جانتی ہے اس کو, آج سے نہیں روز اول سے یہی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ جو فلسطینیوں کا انتفاضہ وقتاً فوقتاً ہوا ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ خاصا کمزور لگ رہا ہے, اور یہاں پر جو مختلف دھڑے ہیں فلسطینیوں کے وہ بھی جو ہے وہ بدبختی یہ ہے کہ وہ ایسے ملکوں کے ساتھ جا کے مل کے ان کے ساتھ گویا اس مسئلے کو حل کرنے کو کوشش کرتے ہیں جو ممالک خود اسرائیل کے ساتھ ہیں، مثال کے طور پر ترکی اور قطر، سعودی عرب، یہ ان کے پاس وقتاً فوقتاً یہ لوگ جاتے رہتے ہیں اور تھوڑے بہت ان کو شاید ان کو مالی مدد وغیرہ بھی مل جاتی ہوگی، لیکن یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف بھرپور جنگ شروع کی جائے اس علاقے میں، خود فلسطینی پہلے کریں اور پھر بعد میں دوسرے ممالک، اور یقیناً پورے مڈل ایسٹ کی جو پبلک ہے وہ تو اسرائیل کے خلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ حکمراں ہیں جو کہ اس وقت سازشوں میں مصروف ہیں، اور گویا کہنا چاہیے کہ اسلامی طاقت کو کہیں اور استعمال کر رہے ہیں، کہیں اور بلکہ ختم کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو ہے وہ داعش کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. فلسطینیوں کو بھی چاہیے کہ یہ جو اپنی صفوں میں داعش وغیرہ کو گھسنے نہ دیں، اس لیے کہ اب تو یہ بات پوری طریقے سے ثابت ہو چکی ہے کہ یہ لوگ اسرائیلی ہیں دراصل،
داعشی،
اور یہ اس کے سارے ثبوت مل چکے ہیں کہ وہاں پر جو یہ داعشی زخمی ہوتے ہیں وہ اسرائیلی
ہاسپٹلوں میں
ان کا علاج ہوتا ہے، اور نتن یاہو خود جا کے ان سے ملتا ہے. تصویریں موجود ہیں، فلمیں موجود ہیں، کلپس موجود ہیں جو انٹرنیٹ پر کافی بڑے پیمانے پر جس کا ایکسچینج ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو واضح ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ، یعنی اگر یہ فلسطینیوں نے یہ داعشی جیسے لوگوں کو اپنے صفوں میں جگہ دی تو یہ کسی صورت سے کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ اور مار کھائیں گے.
جی بہت شکریہ. اس وقت ہم چلیں گے اسلام آباد محترمہ مہرین جہانگیر صاحبہ کی طرف. جی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا محترمہ، کہ بہرحال صورتحال جو ہے وہ اس پورے خطے کی، پورے علاقے کی جو ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے، اور اس دوران اسرائیلی جو ہیں وہ بند لائٹوں کے ساتھ پیش قدمی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. اس سلسلے کو بالآخر رکنا چاہیے، کہیں روکنا چاہیے، کہیں پر کوئی بند باندھنے کے لیے کسی کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. وہ قوتیں یا وہ فورسز کون ہو سکتی ہیں، اور انہیں اس وقت اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟
یقیناً وہ قوتیں، وہ ممالک ہو سکتے ہیں جو اس خطے میں طاقتور ممالک ہیں، جو خطے کی طاقتیں ہیں، وہی اسرائیل کو روک سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایران اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اس سلسلے میں سعودی عرب اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اگر سعودی عرب تھوڑی سی فرصت کا مظاہرہ کرے اور سیریا اور عراق میں آئی ایس کو سپورٹ کرنے میں تھوڑی سی کمی کا مظاہرہ کرے تو یقیناً وہ تھوڑی سی توجہ فلسطینیوں کو دے سکتے ہیں. اور ان کے تو بہت اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، اور بڑے لانگ ٹرم پارٹنرز رہے ہیں، تو وہ امریکہ کے اوپر دباؤ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. دوسرا خطے کی پبلک ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے، اور اس بات کی ہے، میڈیا اس کو اس طرح سے کوریج نہیں دے رہا ہے جس طرح سے اس ایونٹ، جس طرح سے وائلیشنز ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس کی، اور ریلیجیس ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے وہاں پہ تشدد کے واقعات ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں، یہ پھیل سکتا ہے، یہ صرف مغربی کنارے تک نہیں رک سکتا، یہ فلسطین کے باقی حصوں تک، اور اس سے نہ صرف فلسطینی غیر محفوظ ہیں جبکہ اس کے ریئیکشن میں جو آپ کو فلسطینیوں کا جو رد عمل نظر آئے گا وہ اسرائیل پہ بھی اثر ڈالے گا. تو ان ساری صورتحال کو سمجھتے ہوئے نہ صرف مسلم ممالک کو اجتماعی طور پر کوئی نہ کوئی اقدام اٹھانا ہوگا، اسلامی سربراہی کانفرنس کے تھرو ہو یا پھر وہ بین الاقوامی جو اقوام متحدہ ہے اس کے پلیٹ فارم پہ ہو، ان دونوں پلیٹ فارمز کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور آپشن ہے فورس کا، لیکن وہ حالات کو مزید بگاڑ، اگر کسی کوئی بھی کلینڈسٹائن ایکٹیویٹی وہاں پہ کنڈکٹ کی جاتی ہے تو یقینی طور پر وہ وہاں پہ موجود جو بیلنس آف پاور کی جو سچویشن ہے وہ اس کو ڈسٹرپٹ کرے گی اور وہ پورے خطے کو نقصان پہنچائے گی. تو اس وقت نہ صرف عرب ممالک بلکہ مسلمان ممالک مل کے جو مغربی دنیا ہے جن کے اچھے تعلقات ہیں، جو امریکہ جو ہے وہ اس کا اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. سب سے زیادہ جو اسرائیل کے خلاف قراردادوں کو ویٹو کرنے والا ملک اور اسرائیل کے خلاف جو قراردادیں نظر ہمیں آتی ہیں سیکورٹی کونسل میں.
بہت بہت شکریہ محترمہ, بہت شکریہ جناب. آپ بہت مختصر وقت ہے ہمارے پاس, دو منٹ ڈھائی منٹ کا. بعض لوگوں کا نظریہ اور کہنا یہی ہے کہ ہمیں عالمی برادری اور جو مختلف ادارے ہیں عالمی اور بین الاقوامی ادارے, اس پلیٹ فارم سے جو ہے اپنی آواز اٹھانی چاہیے, وہاں سے اقدام ہونا چاہیے, وہاں سے کوئی آواز بلند ہونی چاہیے. کیا کہیں گے آپ اس صورتحال پر کہ عالمی ادارے, اقوام متحدہ, سلامتی کونسل یا اور متعلقہ شعبے جو مختلف دخل رہتے ہیں, وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
دیکھیے عالمی ادارے مثلا یونائٹڈ نیشنز ہے, سیکورٹی کونسل ہے, یہ لوگ جو ہے وہ شاید کچھ کریں بشرطے کہ اسلامی ممالک متحد ہو کر ایک آواز اٹھائیں.
صحیح.
اور ایسا ہوتا نظر تو نہیں آ رہا ہے مستقبل قریب میں.
صحیح.
کہ یہ سارے کے سارے ممالک, اس لیے کہ آپ اگر نظر ڈالیے تو تقریباً تمام سارے اسلامی ممالک میں ایک خاموشی ہے بالکل.
صحیح.
اور یعنی ان حالات میں آپ کو یہ توقع کرنا کہ یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل یا کوئی اور ادارہ جو ہے وہ آ کے آپ کی مدد کرے گا, تو یہ بالکل ناممکن سی چیز ہے. اس لیے اس کا واحد اور صرف یہی حل ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ خود اپنے زور بازو سے اور اب ایک مرتبہ ہمت کریں, ذرا سے جرات سے کام لیں, اور یہ ایک مسئلہ ایسا ہی جو ہے کہ یہ کہنا چاہیے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے. یہ ایسا ہی ہے کہ مثلا خدا نہ خواستہ کل کو اگر کعبے پر یا مکے اور مدینے پر حملہ ہوا تو کیا اسی طریقے سے خاموشی رہے گی؟
صحیح. جی بہت شکریہ. ناظرین, ہماری گفتگو ہو رہی تھی مسجد الاقصیٰ کے موضوع پر, اور آپ نے ملاحظہ کیا ہمارے دو مہمانوں نے جو تبصرے کیے. بہرحال مسجد الاقصیٰ کے بہانے اسرائیل کون سے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے, مسجد الاقصیٰ پر اس کا قبضہ کرنے کا پلان بہت پرانا ہے, بہت عرصے سے وہ بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت ڈکلیئر کر چکا ہے, لیکن بہرحال عالمی برادری, اسلامی ممالک اور بہت سارے دیگر مسائل کی بنا پر وہ ابھی تک اس کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے, اگر اس صورتحال میں اسلامی ممالک, عرب ممالک اور مسلم امہ کے ساتھ ساتھ متعلقہ ادارے خاموش بیٹھے رہتے ہیں, تو یقینی طور پر اسرائیل جو ہے وہ اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانے میں یقیناً کامیاب ہوگا. مسلمانوں کی جو درمیان اختلافات ہیں, ان کے درمیان جو مشکلات ہیں, اور ان کی جو آپس کی چپکلشیں, اور جو صورتحال اس وقت اس علاقے میں امریکہ اور خود صہیونی سازشوں کی وجہ سے جو ہے صورتحال پیدا ہوئی ہے, وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. بہرحال اگر وقت ابھی تک بیداری نہیں آئی تھی, ابھی تک سوچ نہیں تھی, تو اب صورتحال جو ہے وہ سب کے سامنے کھل کر آ چکی ہے کہ اس علاقے میں جو کچھ پیش آ رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ, صہیونی لابی اور ان سامراجی قوتوں کا ہاتھ ہے کہ جو اس علاقے میں اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. میں یہاں پر جناب مصطفیٰ زیدی صاحب کا بھی اور محترمہ مہرین جہانی صاحبہ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ.